تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں، کرو مل کر یہ نیت، ماہ رمضان آ گیا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراوی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج الحمدللہ رمضان المبارک کی 12ویں شب اور 12ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اول تاخیر پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں تو انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت سی آیات مبارکہ، ان کا ترجمہ، تفسیر اور ان سے متعلق جو شان نزول ہیں وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 12ویں پارے کے ابتدا میں سورہ ہود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام، ان کے واقعات چکے اس پارے میں موجود ہیں، اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر ان کی قوم پر جو عذاب آیا اور ان کی قوم کو جو اللہ پاک کی طرف سے پہلے استغفار اور ان چیزوں کے احکامات آئے، اس کے باوجود بھی ان کفار نے ان کو ماد اللہ جھٹلایا اور ان پر جو ایمان نہیں لائے، تو ان کے واقعات کو اس میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ ہود یہ 11ویں پارے کے آخر سے اور 12ویں پارے کا ابتدائیہ اس میں شامل ہے۔ سورہ ہود یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں بکثرت آخرت کے حوالے سے وہ آیات مبارکہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار دیکھے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میں بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات اور سورہ اما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت، کہا کہ مجھے انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بکثرت پڑھتے، تلاوت بھی فرماتے، اور ان کے اندر جو معانی اور ان کے اندر جو آخرت کے حوالے سے بیان ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس کے انشاءاللہ کچھ مضامین پر گفتگو کریں گے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ جس میں اللہ پاک نے رزق کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں سپرد کرے گا، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔ دابہ جو فرمایا گیا ہے اس سے مراد تو وہی ہے کہ زمین پر چلنے والا، زمین پر چلنے والا، رینگنے والا، وہ اس سے مراد ہے۔ اور آیت مبارکہ سے مطلقاً جو مراد ہے وہ ہر جاندار ہے، ہر جاندار کہ اللہ پاک انہیں جو رزق عطا فرماتا ہے، ان کی اس جگہ کو بھی جانتا ہے، جہاں پر انہیں پہنچانا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ آپ دیکھیں، پرندے ہوں، کچھ اور ہوں، ہم تو انسان ہیں، ہم تو اپنے لیے اسباب تلاش کرتے ہیں، اور ہمیں حکم بھی یہی ہے، ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں اور کہ خود ہی ہمیں رزق ملتا رہے اور اللہ ہمیں کھلاتا رہے۔ کھلاتا اللہ ہی ہے، مگر ہمیں انسانوں کو یہ تعلیم دی ہے اور یہ تربیت کی ہے، یہ احکامات دیے ہیں کہ اس کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے تم کوششیں کرو۔ اچھا، اس کے علاوہ دیگر آپ پرند، چرین، جانور، یہ سب ہیں، مختلف انداز سے ان کے رزق کا اہتمام، کہاں سے پرندہ اڑتا ہے، کہاں پہنچتا ہے، کہاں واپسی، پھر اپنے گھونسلے میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو رزق اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہاں پر جو یہ فرمایا نا، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ پاک پر رزق واجب ہے، یہ نہیں، ہاں اللہ نے اپنی رحمت سے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور ہر ایک کو وہ جانتا بھی ہے اور اس کے اہتمام۔ دوسرا جو رزق کی یا نسبت باقاعدہ یعنی اللہ پاک نے اپنی طرف کی ہے، انسانوں کو ایک درس دیا ہے کہ صرف تم اسباب پر توکل نہ کرنا، اسباب اختیار کرنا لیکن توکل اللہ کی ذات پر کرنا۔ ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے مگر دوائی پر یہ بھروسہ نہیں، بلکہ بھروسہ اور اعتماد توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ اللہ عطا فرمانے والا ہے، رب عطا فرمانے والا ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے شفا بھی عطا فرمائے گا۔ تو شفا من جانب اللہ، دوا یہ اسباب میں سے، یہ سبب اختیار کیا، تو یہاں پر بھی یہی ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین کرام، جب آدمی اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ رزق کی تلاش میں بھی رہتا ہے، حلال کمانے اور کھانے کی ایک دھن اس کو سوار رہتی ہے، تو پھر اللہ اس کے لیے ایسے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہا کہ جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے کوئی جگہ پیدا فرما دیتا ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا سبب، کوئی ایسا پیدا فرما، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے ملا ہے۔ تو توکل اللہ کی ذات پر رکھتے ہوئے آدمی کوششیں کرتا رہے۔ آئیے بڑھتے ناظرین مزید آیات مبارکہ کی طرف۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا کہ تمہیں آزمائے تم میں سے کس کا کام اچھا ہے، اور اگر تم فرماؤ کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر ضرور کہیں گے یہ تو نہیں مگر کھلا جادو، یہ تو جادو ہے۔ یہاں ناظرین کرام اس آیت مبارکہ میں یہ بات پتہ چلی کہ آسمان اور زمین ان کو اللہ پاک نے 6 دنوں میں بنایا۔ اچھا اس وقت نہ دن تھا نہ رات، کچھ بھی نہیں، تو یہ 6 دن مطلب اتنا ٹائم پیریڈ، جتنا 6 دنوں کا وقت ہوتا ہے وہ 6 دن کا ٹائم پیریڈ ہے، اس میں اللہ پاک نے ان کو تخلیق کیا بنایا۔ اچھا زمینیں بھی ساتھ ہیں اور آسمان بھی ساتھ ہیں، مگر قرآن پاک میں آپ کئی مقامات پر یہ پڑھیں گے کہ آسمان کے لیے سماوات، آسمان کے لیے جمع کا صیغہ ہوگا، اور زمین والارض، زمین کے لیے زمین۔ اس کی وجہ حکمت یہ ہے کہ آسمان مختلف ہیں، یعنی ان کی نوعیتیں مختلف ہیں، کوئی لوہے کا ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی چاندی کا، کوئی سونے کا، لیکن زمین کے سب جنس وہ مٹی ہے، اس لیے زمین کو ایک ہی کہا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ آسمانوں کے درمیان فاصلے ہیں، ایک آسمان سے دوسرے آسمان اور پھر تیسرے، یہ درمیان میں بہت فاصلہ ہے، جبکہ زمینوں میں آپس میں اس طرح فاصلہ نہیں ہے، ساتوں زمینیں ایک دوسرے کے ساتھ گویا کہ چمٹی ہوئی ہیں، جیسے پیاز کے چھلکے ہیں کہ آپ دیکھنے میں یوں ہی لگے کہ ایک ہے لیکن آپ اس کی تہہ کھولتے جائیں تو اندر سے آپ کو یوں نکلے۔ تو مراد یہ کہ آسمان وہ بھی ساتھ، زمین وہ بھی ساتھ، اور اللہ پاک نے انہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور رب کی قدرت کی یہ نشانی ہے کہ فرمایا کہ وہ زمین و آسمان کو اللہ نے اس وقت بنایا، وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ جب اللہ کا عرش وہ پانی پر تھا، یعنی عرش ہے، نیچے آسمان نہیں ہے اور نیچے زمینیں بھی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ پانی۔ تو اوپر عرش نیچے پانی، تو جو رب قادر مطلق بغیر کسی پلر ستون کے اس عرش کو پانی پہ ٹھہرا دیا۔ اچھا پانی کے لیے بھی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، پانی کے لیے بھی کچھ نہیں، پانی کو بھی وہ ٹھہراؤ تا کیا، تو فرمایا کہ یہ اللہ کا عرش وہ پانی پر تھا، اللہ کا عرش وہ پانی پر تھا۔ تو اللہ کا جو عرش ہے وہ زمینوں اور آسمانوں سب سے وہ بڑا ہے، وہ بڑا ہے، اور اس کو پانی پہ ٹھہرا دیا ہے۔ یہ رب کی قدرت کاملہ اور قدرت مطلقہ کی یہ دلیل ہے۔ اور یہاں یہ یاد رکھیں، اللہ پاک جو نعمتیں عطا فرماتا ہے، یہاں پہ بھی فرمایا ہے یہ آسمان زمین کو اللہ نے پیدا کیا تھا کہ تمہیں آزمائے تمہیں سے اچھے عمل کون ہے، تو یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں نا، جو بھی انسان کو ملتی ہیں، اس میں آزمائش بھی ہے کہ نعمت تو ملی، اب اس نے شکر ادا کیا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا رہا، عاجز بندہ رہا، اور ان نعمتوں کو اپنا کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کی عطا سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے، اور اپنے اعمال بھی اچھے کرے تاکہ اللہ نے جب اتنا نوازا ہے تو یہ اپنے اعمال تو اچھے کریں اور رب کی ان نعمتوں کا شکر اپنے نیک اعمال کے ذریعے بھی یہ ادا کرے، کیونکہ یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ نعمت پر شکر کرو گے رب اضافہ فرمائے گا. اور ایک اور آیت میں کتنی خوبصورت بات، سبحان اللہ، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، فرمایا اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر، یعنی اللہ تمہیں کیوں عذاب دے گا اگر تم ایمان لاؤ، تم شکر گزار بن جاؤ. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تو شکر گزاری والی زبان ہمیشہ، اور پھر اپنے اعمال کے ذریعے بھی، نیک اعمال کے ذریعے بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. آئیے بڑھتے ہیں مزید دیگر آیات مبارکہ کی طرف. اس بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے یعنی ایک یہ چیلنج بھی کیا ہے، اور یہ چیلنج کئی مقامات پر ہیں. پہلے ہم یہ آیت مبارکہ جو 12ویں پارے کی سورہ ہود کے اندر موجود ہے، اللہ نے کیا فرمایا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا، یعنی اپنی طرف سے ہی بنا لیا؟ تم فرماؤ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جو مل سکے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. یعنی اگر یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ قرآن خود بنا لیا تو تم بھی 10 صورتیں بنا لو، تم 10. اور یہ چیلنج قرآن میں ہی کئی مقامات پر مختلف انداز سے، ایک آیت میں یہ فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اگر سارے انسان اور جن یہ جمع ہو جائیں، کس بات پر؟ کہ وہ قرآن کی مثل لائیں گے، اس کی مثل نہیں لا سکتے اگرچہ ایک دوسرے کی وہ مدد کرتے رہیں. یہاں پورے قرآن کے بارے میں فرمایا. اچھا، پہلے پارے میں یہ چیلنج سورہ بقرہ کے اندر جو گزرا ہے تو وہ یوں ہے، وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، یعنی جس کو چاہتے ہو بلا لو، ایک صورت تو لاؤ. اور سورہ یونس میں جو ارشاد فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. یہاں بھی یہی فرمایا، اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ انہوں نے خود ہی اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے قرآن، تو پھر ان سے کہہ دیں ایک صورت لاؤ، اور جتنے بھی مدد کرنے والے بڑے بڑے شعراء تھے لاؤ سب کو ملا کر. ایک اور چیلنج، اور آخری چیلنج، اور کہیں فرمایا قرآن کی مثل، کہیں 10، کہیں ایک، اور یہاں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ. سورہ طور میں کہا کہ انہیں کہیے کہ کیا کہنا ہے، کہ ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ، ایک آیت، ایک بات ہی اس طرح کی بنا کر لاؤ، ایک بات ہی اس طرح کی. تم نہ پورے قرآن کی لا سکے، نہ 10 صورتیں لا سکے، نہ ایک صورت لا سکے، ایک بات ہی لے کر آ جاؤ. اور قرآن نے یہ بھی واضح فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم نے ایسا نہیں کیا اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. تو قرآن وہ بے مثل کتاب ہے، کہ یہ مخلوق میں سے کہیں کہ کوئی اس کی مثل لے کر آئے. اللہ نے بے مثل بے مثال کتاب کو ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے کہ وہ محبوب بھی بے مثل اور بے مثال ہے. مزید بڑھتے ہیں اس بارے کے کچھ مضامین کی طرف، اور اس بارے میں دیگر کئی انبیاء کرام علیہ السلام اور پھر انہوں نے اپنی قوم سے جو خطابات فرمائے اور وہ تذکرے موجود ہیں، اور تقریباً ہر ہی رکوع کے اندر کسی نبی کا تذکرہ موجود ہے. اسی بارے میں چونکہ ایک بہت ہی اہم واقعہ اور ایک اہم سورہ مبارکہ ہے سورہ یوسف، اور یہ سورہ یوسف وہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے اس واقعے کو خود احسن القصص فرمایا ہے، بہترین یعنی واقعات میں سے بہترین واقعہ سورہ یوسف، واقعات میں سے بہترین واقعہ جو ہے وہ سورہ یوسف ہے. آج سورہ یوسف کا بھی میں کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو. قرآن کو عربی میں اتارا, کیا وجہ ہے, حکمت کیا ہے؟ ایک تو یہ مطلب ہے کہ عربی زبان میں نازل کیا گیا کہ عربی زبان سب زبانوں میں سے فصیح زبان ہے, اور یہ بھی ہے کہ جنتیوں کی زبان عربی زبان ہے. قرآن کو عربی میں نازل کیا. اچھا, تاکہ تم سمجھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو یہ تبلیغ کرنی وہ سارے کیا تھے, عربی النسل تھے, تو قرآن یوں عربی نازل ہوا. لیکن پھر ظاہر ہے یہ پیغام پوری دنیا میں پھیلا تو عربی زبان میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر قوم اور ہر اس طرح کے لوگ جنہوں نے پھر قرآن کو باقاعدہ سیکھا, نبی پاک علیہ السلام کے دور مبارک میں حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کہاں کہاں سے, فارس سے ہے تو کوئی کہاں سے ہے, یعنی مختلف زبانوں والے آئے, قرآن باقاعدہ سیکھا, اور اسی طرح پھر یہ قرآن آگے انہوں نے لوگوں کو سکھایا اور سمجھایا. تو آج بھی جو غیر عربی, آج بھی جو عربی ہوں یا غیر عربی, قرآن کے معنی اور مفاہیم جو سیکھنے سمجھنے ہیں تو وہی اپنے مستند علماء کرام سے, علماء دین سے, اور مفسرین کی جو اس میں تفسیر فرمائی ہے اس کی روشنی میں انہوں نے قرآن کو سمجھنا ہے. اللہ نے فرمایا نحنو نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن, اور ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی ہے. سورہ یوسف کو احسن القصص فرمایا گیا, اس میں کیا حکمتیں ہیں, کیوں اسے یہ فرمایا؟ اس لیے فرمایا ہے کہ سورہ یوسف میں ایک تو بڑی عجیب و غریب اور حکمتوں پر مشتمل یہ واقعہ ہے, اور پھر دین اور دنیا کے اعتبار سے کئی چیزیں اس میں سیکھنے کو. اچھا, اس میں بادشاہوں سے لے کر رعایا, عورتوں کے معاملات, اپنے بھائیوں سے ان کی طرف سے بھی پہنچنے والی اذیت پر صبر, اور انہیں معافی کرنا, درگزر سے کام لینا, یہ سارے واقعات کا خلاصہ یہ سورہ یوسف میں اللہ پاک نے بیان فرمایا, اس لیے اسے احسن القصص فرمایا گیا. آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے فرمایا اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے, انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا. یہاں یہ پتہ چلا کہ خواب بھی ایک حقیقت ہے, قرآن نے اسے بیان کیا باقاعدہ. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے یہ کہا کہ مجھے سورج چاند 11 ستارے, معاملہ یہ تھا کہ 11 آپ کے بھائی تھے اور سورج اور چاند اس سے مراد آپ کے والدین. اچھا, والدہ آپ کی وفات پا گئی تھی, تو یہ جو والدہ کی یعنی چاند سے مراد پھر آپ کی خالہ مراد لیا گیا کہ جنہوں نے بعد میں باقاعدہ سجدہ بھی کیا, اور وہ سجدہ تحیت تھا, سجدہ تعظیم تھا, سجدہ عبادت نہ تھا, سجدہ عبادت وہ نہ تھا. اور جب یہ خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے بیان کیا گیا, اور کہ 7 سال کی عمر تھی, اور بھی اقوال ہیں, اور 7 سال کی عمر کا یہ قول بھی بیان کیا. اور بڑے چونکہ آپ حسین تھے, خوبصورت تھے, اور آپ نے پھر یہ جب یہ خواب بھی دیکھا تو آپ کے والد گرامی نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. کہا اے میرے بچے, اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں, بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جو آپ نے خواب دیکھا اور والد گرامی نے منع کر دیا بھائیوں کو نہیں بتانا, والد صاحب جانتے تھے کہ اس کے بھائی وہ حسد میں مبتلا ہیں, اور کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے محبت وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھی, تو انہوں نے شروع سے ہی اپنے بیٹے کو منع کر دیا کہ اپنے بھائیوں کو یہ نہیں بتانا. یہاں ایک بات سیکھنے سمجھنے کی ہے ناظرین کرام, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث ہیں, اس پر تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھے نا, صرف اس کو بتائے جو اس سے محبت کرتا ہے, یا اس سے حسد نہ کرتا ہو, اس سے محبت کرتا ہو, اور علم بھی رکھتا ہو اگر کوئی بات مشورے کی کرنی تو وہ اس کو مشورہ بھی دے سکے. ہمارے ہر ایک کو خواب سنا تعبیر ہے تو ہر ایک کے پاس پہنچ جاتے ہیں تعبیر پوچھنے کے لیے. ہر ایک سے تعبیر نہیں, ہر ایک سے تعبیر نہیں, تعبیر بھی اسی سے پوچھی جائے گی جو علم تعبیر کا ماہر ہوگا. ہر عالم ہر مولانا یہ بھی تعبیر نہیں جانتے, خوابوں کی تعبیر یہ ایک خاص فن ہے. تو جو اس کے ماہر ہوتے ہیں انہی کو معلوم ہوتا ہے, اس کی علامتیں ہیں نشانیاں ہیں, اس پہ اوپر بھی پوری اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. پورے حالات اور واقعات سے جب واقف ہوتا ہے پھر ہی تعبیر بیان کی جا سکتی. تو انہوں نے منع کر دیا. خیر حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر کیا. اب جب ذکر کیا تو بھائیوں نے آپس میں ایک ایسی پلاننگ بنائی کہ ہم والد گرامی سے اجازت لے کر ان کو لے کر جائیں گے اور باقاعدہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں. بعض نے کہا کہ ان کو قتل کر دیں, لیکن ایک بھائی سمجھدار بیچ میں انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں, یعنی یہ نہ کرو, کرنا ہی ہے تو پھر کہیں دور چھوڑ کر آ جاؤ, گھر سے دور کر دو, لیکن ایسا نہ کرو کہ بھائی کو قتل ہی کر دو. بہرحال خلاصہ یہی کہ پھر انہوں نے والد گرامی سے اجازت لی, پھر ساتھ لے کر گئے اور بالآخر ہوا یہی کہ کنویں میں خود ان کو پھینک دیا اور ایک بکری کو ذبح کر کے ان کے کرتے پر خون لگا دیا. اور خون لگانے کے بعد وہ کرتا لے کر آ گئے اور کہنے لگے کہ والد گرامی کے پاس آئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تو کہیں کھیل کود میں آگے پیچھے ہو گئے تھے اور آپ کے بیٹے کو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا, بھیڑیا کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام ان باتوں سے شروع سے ہی آپ واقف تھے, آپ کو علم ہو چکا تھا, لیکن بہرحال آپ نے فصبر جمیل, آپ نے صبر جمیل کے کلمات کہے. اب یہ بھائی بھی روزانہ آتے اور کنویں کے ارد گرد دیکھتے تھے کہ ہے اندر ٹھیک, تو پھر اپنے کام کاج بکریاں چرانے میں لگ جاتے. ایک دن دیکھا تو کنویں میں نہیں تھے. معاملہ یہ ہوا کہ کوئی پانی کے ڈول کسی نے لٹکائے کسی قافلے والوں نے, تو یہ انہی ڈول کے ساتھ ہی ایسے انہوں نے پکڑ لیا اور یہ انہوں نے باہر نکال لیا. باہر نکالا خوبصورت بچہ ہے تو قافلے والوں نے خود ہی اپنے ساتھ چلا دیا. تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب قافلے والوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا یہ بھاگا ہوا غلام ہے اور ہم بیچنا چاہتے ہیں, تو بڑی کم اور قلیل اور جسے گھٹیا قیمت کہتے ہیں بہت تھوڑی قیمت لگا کر انہوں نے بیچ دیا. شرط یہی رکھی کہ یہاں اس علاقے کے ارد گرد کہیں آپ نے نہیں چھوڑنا. تو یوں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں پہنچے اور مصر کے بازاروں میں ایک وہاں پر ایک شور ہوا کہ ایک خوبصورت اور حسین غلام وہ بکنے کے لیے آیا ہے, اور وہیں لوگوں نے جو بولیاں لگائیں خریداری کے لیے آگے بڑھے. تو یوں آپ کی خریداری ہوئی اور آپ عزیز مصر ان کے گھر پر آ پاتے ہیں. اس کے بعد بھی واقعہ بہت ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ چونکہ موجود ہے اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا ہے, انشاءاللہ کل 13 پارہ بھی ہمارا خلاصہ وہ چلے گا, تو اس کے ابتدا میں بھی سورہ یوسف کا کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
تراویح اور نمازوں میں کمی ہوگی نہ روزوں میں, کرو مل کر یہ نیت ماہ رمضان آ گیا.